بندے کے حق میں دنیا کی حقیقت اور ماہیت۔ یاد رہے کہ صرف دنیا کی مذمت کا علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ مذموم دنیا کون سی ہے، کس دنیا سے بچنا چاہیے اور کس دنیا سے نہ بچنا چاہیے۔ اس اعتبار سے مذموم دنیا اور قابل اجتناب دنیا کا تعین ضروری ہوا، کیونکہ یہی رہروان حق کی دشمن اور راہ حق کی رہزن ہے۔ جاننا چاہیے کہ دنیا و آخرت تمہارے دل کی دو حالتوں کا نام ہے، حالت قریبہ اور حالت بعیدہ۔ پہلی حالت یعنی موت سے پہلے کی حالت کا نام دنیا ہے، اور دوسری حالت یعنی موت کے بعد والی حالت کا نام آخرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے موت سے پہلے آدمی کی غرض، خواہش اور لذت وابستہ رہتی ہے، وہ اس کے حق میں دنیا ہیں۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ چیز جس کی طرف تمہاری رغبت ہو یا تم اس سے لذت پاتے ہو وہ بری ہے، بلکہ ان چیزوں کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں وہ چیزیں داخل ہیں جو آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گی اور موت کے بعد ان کا ثمرہ ظاہر ہوگا، اور یہ صرف دو چیزیں ہیں، علم اور عمل۔ علم سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال، ملائکہ، آسمانی کتب، انبیاء، آسمان و زمین کے ملکوت کی معرفت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم ہے، اور عمل سے مراد خاص اللہ کی خوشنودی کے لیے کی گئی عبادت ہے۔ بعض مرتبہ عالم علم سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک لذیذ ترین چیز بن جاتی ہے، وہ اس لذت پر کسی دوسری لذت کو ترجیح ہی نہیں دیتا، علم کی خاطر کھانا پینا اور سونا سب بھول جاتا ہے، شادی بیاہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے جو لذت علم میں ملتی ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن جب ہم مذموم دنیا کا ذکر کرتے ہیں تو اسے شمار نہیں کرتے، بلکہ اسے آخرت میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح عابد عبادت سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے اور اس میں اتنا لطف اور مزہ پاتا ہے کہ اگر اسے عبادت کرنے سے روک دیا جائے تو شاید یہ اس کے لیے بدترین سزا ہو۔ چنانچہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں موت سے محض اس لیے ڈرتا ہوں کہ یہ میرے اور نماز تہجد کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ ایک بزرگ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے قبر میں بھی نماز، رکوع اور سجود کی قوت عطا فرمانا۔ وہ یہ دعا اس لیے کرتے تھے کہ نماز ان کے نزدیک لذت عاجلہ یعنی سر دست حاصل ہو جانے والی لذت بن گئی تھی۔ اسی طرح کی لذات پر دنیا کا اطلاق اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ دونوں سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں قریب ہونا، اور یہ لذات بھی ترتیب ہی میں موت سے پہلے حاصل ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں مذموم دنیا میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حبیب الا من دنیا کم ثلاثہ النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ یہ نسائی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں محبوب ہیں، عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس حدیث میں نماز کو بھی دنیا کی لذتوں میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ لذائز کا تعلق محسوسات و مشاہدات سے ہے، اور نماز بھی ایک حسی اور مشاہد عمل ہے، اور رکوع و سجود کی حرکت سے حاصل ہونے والی لذت دنیاوی لذت ہے۔ لیکن کیونکہ یہ مذموم دنیا نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے تعرض نہیں کرتے۔ دوسری قسم میں اس کے بالکل متضاد لذات اور حظوظ ہیں، یعنی جن کا آخرت میں کوئی ثمرہ یا نتیجہ نہ ہو، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا یا زائد از ضرورت مباحات سے لطف اندوز ہونا جو رفاہیت اور رعونت کے دائرے میں آتی ہوں، جیسے سونے، چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، چوپائے، غلام، باندیاں، محلات، قیمتی کپڑے اور لذیذ کھانے وغیرہ۔ بندے کا ان تمام چیزوں سے حظ اٹھانا دنیائے مذموم ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ان میں سے کون سی چیز زائد از ضرورت ہے اور کون سی ضرورت کے بقدر ہے. روایات میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابو درداء کو حمص کا گورنر مقرر کیا. انہوں نے وہاں ایک پاخانہ تعمیر کرایا جس پر 2 درہم خرچ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں لکھا کہ فارس اور روم کی عمارتوں میں وہ چیز موجود تھی جو تم کو کافی ہوتی, تم نے دنیا آباد کی, حالانکہ اللہ نے اس کی فنا کا ارادہ کر رکھا ہے. جب تمہیں میرا یہ خط ملے تو تم اپنے اہل و عیال سمیت دمشق چلے جانا. چنانچہ حضرت ابو درداء دمشق چلے گئے اور زندگی بھر وہیں مقیم رہے. غور کیجئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 درہم سے تعمیر کیے گئے پخانے کو بھی دنیا کی فضولیات میں شمار کیا. تیسری قسم میں وہ لذات ہیں جو نہ خالص دنیاوی ہیں اور نہ اخروی, بلکہ ان سے اعمال آخرت پر مدد ملتی ہے, جیسے بقدر قوت غذا, اور یہ قدر عورت لباس کا استعمال. اس میں ہر وہ لذت شامل ہے جو انسان اپنی بقا کے لیے یا علم و عمل تک پہنچنے کی خاطر صحت و تندرستی پانے کے لیے حاصل کرے. یہ لذات پہلی قسم کی لذات کی طرح نہیں ہیں, بلکہ ان سے پہلی قسم پر اعانت ہوتی ہے اور یہ اس تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے. چنانچہ اگر انسان علم و عمل میں مشغول ہونے کے لیے کھانا کھائے تو اس کا یہ عمل دنیا نہیں ہے اور نہ وہ اس عمل کی وجہ سے دنیا دار کہلانے کا مستحق ہے. ہاں, اگر کھانے کا محرک خط عاجل ہے تو یہ دنیاوی لذت ہوگی اور اس اعتبار سے دوسری قسم میں شامل ہوگی. ہاں, اگر کھانے کا محرک حز عاجل ہے تو یہ دنیاوی لذت ہوگی اور اس اعتبار سے دوسری قسم میں شامل ہوگی. موت کے بعد بندے کے ساتھ باقی رہنے والی چیزیں. موت کے بعد بندے کے ساتھ صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: دنیا کی آلودگیوں سے دل کا صاف ہونا, اللہ کے ذکر سے انسیت اور اللہ سے محبت, قلب کی طہارت اور پاکیزگی, اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت اور اس پر مداومت سے حاصل ہوتی ہے, اور اللہ کی محبت معرفت سے حاصل ہوتی ہے, اور معرفت الہی دوام فکر سے. یہ تینوں صفات ہی موت کے بعد انسان کی نجات اور سعادت کا ذریعہ ہیں. دنیا کی شہوتوں سے قلب کی طہارت اس لیے نجات دہندہ ہے کہ عذاب اور آدمی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے, جیسا کہ روایات میں وارد ہے, ان اعمال العبد تنازل عنه فاذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل يدفع عنه واذا جاء من جهته دیہ جات صدقت قد فاء عن. الحدیث تبرانی, عبد الرحمن ابن سمرہ. بندے کے اعمال اس کی طرف سے لڑیں گے. مثلا جب عذاب پاؤں کی طرف سے آئے گا تو تہجد اس کو روکے گی, اور جب ہاتھوں کی طرف سے آئے گا تو صدقہ اس کو روکے گا. انس مع اللہ اور محبت الہی سعادت کی کنجیاں ہیں. یہ دونوں بندے کو باری تعالی کی دیدار اور ملاقات کی لذت سے ہمکنار کرتے ہیں, اور یہ سعادت مرنے کے بعد فوراً حاصل ہو جاتی ہے, اور دیدار الہی کے وقت تک جو جنت میں داخل ہوگا یہی حال رہتا ہے. قبر جنت کا خوبصورت باغیچہ بن جاتی ہے, اور کیوں نہ بن جائے, کہ صاحب قبر کا صرف ایک ہی محبوب تھا. دنیا میں تھا تو محبوب کی زیارت نہیں کر سکتا تھا, کچھ رکاوٹیں تھیں. موت سے یہ رکاوٹیں دور ہو گئیں, قید زندگی سے آزاد ہو گیا. محبوب اور اس کے درمیان جو دنیا کی دیوار حائل تھی وہ دور ہو گئی. اب وہ آخرت میں خوشی خوشی رکاوٹوں اور آفتوں سے مامون ہو کر قدم رکھے گا. درمیان میں طالب دنیا کو قبر میں عذاب ہوتا ہے, کیوں نہ ہو, اس کا محبوب صرف ایک تھا اور وہ تھی دنیا. یہ محبوب اس سے چھین لیا گیا, اور اس کے اور محبوب کے درمیان قبر کی دیوار حائل ہو گئی, اور محبوب تک پہنچانے والے تمام راستے مسدود ہو گئے. کسی شاعر کا شعر ہے, محال من کان له واحد غیب عنہ ذلک الواحد. ترجمہ, اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا ایک ہی محبوب ہو اور وہی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. موت عدم یعنی فنا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت سے آدمی کی محبوب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ باری تعالی کے حضور پیش ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ راہ آخرت کا مسافر وہی ہے جو ہمیشہ ذکر فکر میں مشغول رہتا ہو اور ان اعمال پر کاربند ہو جس سے دنیا کی شہوتیں اور خواہشات ختم ہو جائیں اور وہ تمام لذات دنیاوی سے کنارہ کش ہو جائے. اور یہ تمام باتیں صحت اور تندرستی کے بغیر ممکن نہیں ہیں، اور تندرستی غذا لباس اور مسکن سے حاصل ہوتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا حصول اسباب پر موقوف ہے. چنانچہ جو شخص ضرورت کے بقدر لباس غذا اور مسکن حاصل کرے وہ دنیا دار کہلانے کا مستحق نہیں ہے، بلکہ دنیا اس کے حق میں آخرت کی کھیتی ہوگی. لیکن اگر اس نے ان چیزوں کو حز نفس کے لیے یا عیش کوشی کی غرض سے حاصل کیا تو دنیا دار ہوگا، اور ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جو دنیاوی لذتوں سے دلچسپی رکھتے ہیں. دنیاوی لذات میں رغبت کی قسمیں. تاہم دنیاوی لذتوں میں رغبت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی رغبت رکھنے والا آخرت کے عذاب کا نشانہ بنتا ہے، اس کا نام حرام ہے، اور دوسری وہ جو رغبت رکھنے والے کو آخرت کے اعلیٰ درجات تک نہ پہنچنے دے بلکہ اسے طویل محاسبے میں مبتلا کر دے، اس کا نام حلال ہے. اہل بصیرت جانتے ہیں کہ میدان قیامت میں حساب کے لیے دیر تک ٹھہرنا بھی عذاب ہی ہے. حدیث شریف میں ہے فمن نوقش الحساب عذب، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جس سے حساب میں جرح کی جاتی ہے اسے پہنچتی ہے. ایک حدیث میں ہے حلالها حساب و حرامها عذاب، یہ ابن ابی الدنیا اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقوفاً روایت کیا ہے. دنیا کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب ہے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حلالها عذابا الا انه اخفى من عذاب الحرام، دنیا کا عذاب بھی دنیا کا حلال بھی عذاب ہے مگر یہ کہ حرام کے عذاب کی بنسبت ہلکا ہے. بلکہ اگر حساب و کتاب نہ ہو، محض نفس کی حقیر اور فانی لذات و خواہشات کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجات میں کمی اور دل کا بلند درجات سے محرومی پر ملول ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے. اپنی اس حالت کو تم دنیا کی حالت پر قیاس کر سکتے ہو، جب تم اپنے ہم اثر اور ہم مرتبہ لوگوں کو کسی میدان میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو کس قدر حسرت ہوتی ہے اور قلب اپنی پسماندگی پر کتنا پریشان ہوتا ہے، حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ دنیاوی رتبے اور نعمتیں عارضی ہیں، ان میں قدورتیں ہیں، انہیں دوام اور بقا نہیں ہے. غور کرو، جب تم دنیا کی نعمتوں کے نہ ملنے پر اتنے ملول خاطر اور افسردہ ہوتے ہو تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہمسر آخرت کے میدان میں گوئے سبقت لے جائیں گے اور تم اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہ جاؤ گے جس کی عظمت کا اظہار الفاظ کے ذریعے ممکن نہیں. بہرحال جو شخص دنیا کی زندگی میں کسی لذت سے بہرور ہوگا، خواہ کسی پرندے کی خوش آوازی سے یا گل و گلزار کے خوبصورت مناظر سے یا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے ایک گھونٹ سے، آخرت میں اس کا حصہ کم ضرور ہو جائے گا. یہی معنی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے جو آپ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اور اشارہ ٹھنڈے پانی کی طرف تھا. ھذا من النعیم الذی یسأل عنہ، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الاطعمہ میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. آخرت میں سوال کا جواب دینے میں ذلت، خوف، خطرہ، مشقت اور انتظار ہے، اور یہ سب امور حز آخرت میں کمی کرتے ہیں. اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی اور آپ کے سامنے شہد سے میٹھا کیا ہوا ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا تو آپ دیر تک پیالہ ہاتھوں میں لیے رہے اور اسے ادھر ادھر گھماتے رہے، پھر لانے والے کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا اعزلوا عنی حسابها، مجھ سے اس کا حساب دور کر دو. حاصل یہ ہے کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب ملعون ہے، صرف اس مقدار کو اس حکم سے خارج کیا جا سکتا ہے جو اللہ کے خوف پر آدمی کی اعانت کرے، اس لیے کہ اتنی مقدار دنیا نہیں کہلائے گی۔ جس شخص کی معرفت جتنی قوی اور مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کش رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سونے کے ارادے سے لیٹتے ہوئے اپنا سر ایک پتھر پر رکھ لیا تھا۔ ابلیس نے کسی انسان کی صورت میں نمودار ہو کر کہا کہ آپ دنیا کی طرف راغب ہو گئے ہیں، یہ سنتے ہی وہ پتھر نکال کر پھینک دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود یہ کہ انہیں دنیا کی سلطنت اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں حاصل تھیں، لیکن خود جو کی روٹی کھاتے تھے اور دوسروں کو لذیذ کھانے اور بہترین غذائیں کھلایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس طرح اپنے نفس کو قابو میں رکھا تھا، حالانکہ یہ ایک صبر آزما کام تھا، کیونکہ کھانوں پر قدرت رکھتے ہوئے صبر کرنا ایک زبردست مجاہدہ اور مشقت ہے اور کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی نعمتیں دور رکھی تھیں، چنانچہ آپ کئی روز بھوکے رہا کرتے تھے۔ یہ ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بعض اوقات بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ پر مسلسل سختیوں اور آزمائشوں کی وجہ بھی یہی ہے کہ آخرت میں ان کا حصہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور دنیا کی کسی لذت کی وجہ سے آخرت میں ان کا حصہ کم نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شفیق باپ اپنے بیٹے کو لذیذ پھل کھانے سے روک دے اور اسے پچھنے لگوانے اور فاسد خون نکلوانے پر مجبور کرے، ایسا وہ اپنے بخل یا سخت دلی کی بنا پر نہیں کرتا، بلکہ بیٹے کی بھلائی کی خاطر اپنی شفقت و محبت سے مجبور ہو کر کرتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ جو چیز خاص اللہ کے لیے ہے وہ دنیا نہیں ہے، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ دنیا ہے۔ دنیا کی تین قسمیں۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خاص اللہ ہی کے لیے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اشیاء کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کا اللہ کے واسطے ہونا مقصود ہی نہیں ہو سکتا، جیسے معاصی، ممنوع امور اور مباحات میں انواع و اقسام کی نعمتیں۔ یہ سب چیزیں خالص دنیا ہیں، صورتاً بھی اور معنی بھی۔ دوسری قسم میں وہ چیزیں ہیں جو بظاہر اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں غیر اللہ کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں: فکر، ذکر اور شہوات سے دور رہنا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان تینوں باتوں پر خفیہ طور پر عمل کرے اور حکم الہی اور خوف آخرت کے علاوہ کوئی ان کا محرک یا داعی نہ ہو، تو یہ اللہ کے لیے ہی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر فکر سے غرض یہ ہو کہ علم حاصل کر کے لوگوں پر اپنی برتری اور تفوق ظاہر کرے گا، ان میں قبولیت حاصل کرے گا، یا ذکر اس لیے کرے گا کہ لوگ اسے عارف باللہ کہیں، یا مال کی اور صحت کی حفاظت اور خلق خدا میں عابد و زاہد مشہور ہونے کے لیے شہوات سے باز رہے، اگر ذکر، فکر اور ترک شہوت کے یہ مقاصد ہوں، تو یہ حقیقت میں دنیا کے عمل شمار ہوں گے، اگرچہ اپنے ظاہر سے یہ اللہ کے ساتھ مخصوص عمل محسوس ہوتے ہیں۔ تیسری قسم میں وہ چیزیں شامل ہیں جو بظاہر حز نفس کے لیے مخصوص لگتی ہیں، لیکن معنی اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں، جیسے غذا، نکاح اور وہ تمام امور جس سے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی بقا وابستہ ہے۔ اگر غذا و نکاح سے واقعتاً حز نفس مقصود ہے تو یہ بھی دنیاوی عمل ہے، اور اگر ان سے تقوی پر مدد حاصل کرنا ہے تو یہ معنی اللہ کے لیے مخصوص ہیں، خواہ ان کا ظاہر انہیں دنیاوی عمل قرار دیتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من طلب الدنیا حلالا مکاثر مفاخر لق اللہ وهو علیہ غضبان ومن طلبها استعفاف عن المسالة والصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه قلقمر ليلة البدر۔ یہ ابو نعیم فی الحلیہ اور بیحقی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص دنیا کو بطریق حلال زائد از ضرورت اظہار مفاخرت کے لیے حاصل کرے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا، اور جو شخص مانگنے کی ذلت سے بچنے کے لیے اور اپنے نفس کی حفاظت کی خاطر دنیا طلب کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ غور کرو، مقصد اور ارادے کے اختلاف سے حکم کتنا مختلف ہو گیا۔ اس تفصیل سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا اسی حس کا نام ہے جو دنیا کی زندگی میں حاصل ہو جائے اور جس کا آخرت کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، اسی کو ہوائے نفسانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 40 اور 41۔ اور ہوائے نفس کا مجموعہ یہ پانچ امور ہیں جو باری تعالی نے اس آیت میں جمع فرما دیے ہیں، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 20۔ دنیاوی حیات محض لہو و لعب اور ایک ظاہری زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے، اور وہ چیزیں جن سے یہ پانچ چیزیں حاصل ہوتی ہیں سات ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 14۔ خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلاً عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے، نمبر لگے ہوئے گھوڑے ہوئے یا دوسرے مویشی ہوئے اور زراعت ہوئی، لیکن یہ سب چیزیں ہیں دنیاوی زندگانی کی۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ دنیا نہیں ہے، اور ضرورت کے بقدر غذا اور ناگزیر لباس اور رہائش کی جگہ بھی اللہ کے لیے ہے، اگر ان سے اللہ کی رضا مقصود ہو اور ان میں سے زائد از ضرورت لینا تنعم ہے جو اللہ کے واسطے نہیں ہے۔ تنعم اور ضرورت کے درمیان ایک درجہ ہے جسے حاجت کہتے ہیں، اس کے دو طرف ہیں۔ حاجت کی ایک طرف وہ ہے جو حد ضرورت سے قریب ہو، اس سے کچھ ضرر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ٹھیک حد ضرورت پر رہنا غیر ممکن ہے، اور ایک طرف تنعم کے قریب قریب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ان دونوں طرفوں کے درمیان متشابہ درجات ہیں، آدمی کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ وہ بے احتیاطی کی وجہ سے تنعم میں مبتلا ہو جائے۔ پرہیز میں احتیاط سے کام لینا، تقوی میں مضبوط رہنا اور حد ضرورت سے قریب تر رہنے کی کوشش کرنا انبیاء اور اولیاء کی اقتداء کی کوشش کے کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ حضرات اپنے نفوس کو حد ضرورت پر رکھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت اویس القرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے گھر والوں کو کا یہ خیال ہو گیا تھا کہ وہ پاگل اور دیوانے ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پر زندگی تنگ کر لی تھی۔ گھر والوں نے ان کے لیے گھر کے دروازے پر ایک کمرہ بنوا دیا تھا جس میں وہ رہا کرتے تھے، سال دو سال اور کبھی تین تین سال بعد وہ گھر آیا کرتے تھے، وہ بھی اس طرح کہ کوئی انہیں دیکھ نہ پاتا، عشاء کے بعد آتے اور فجر کی اذان سے پہلے واپس ہو جاتے۔ ان کی غذا یہ تھی کہ وہ کھجور کی گٹھلیاں چن لیا کرتے تھے، اگر کوئی سوکھا چھوارا مل جاتا تو اس سے افطار کے لیے رکھ لیتے۔ اگر کبھی سد رمق کے بقدر سوکھے سڑے چھوارے مل جاتے تو باقی گٹھلیاں فقراء پر صدقہ کر دیتے، کبھی اتنے چھوارے نہ ملتے تو گٹھلیاں فروخت کر کے کوئی چیز خرید کر کھا لیتے۔ ان کا لباس یہ تھا کہ کوڑیوں سے پھٹے پرانے کپڑے اور چیتھڑے تلاش کرتے، انہیں فرات کے پانی سے دھوتے اور ایک دوسرے پر رکھ کر لباس تیار کرتے، اسے پہنتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ راہ چلتے بچے انہیں پتھر مارتے اور انہیں پاگل پاگل کہہ کر چھیڑتے۔ وہ بچوں سے کہتے کہ اگر مارنا اتنا ہی ضروری ہے تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو تاکہ خون نہ نکلے، ایسا نہ ہو کہ پتھر مارنے سے خون نکل آئے اور مجھے نماز کی جلدی ہو اور بروقت پانی نہ ملے۔ یہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا اسوائے عمل تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی تعظیم فرمائی ہے۔ ایک روایت ہے، انی لا جد نفس الرحمن من جانب الیمن، مجھے یمن کی جانب سے بوئے محبت آتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العقائد میں بھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ عراق کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے ہو جائیں۔ عراق کے باشندے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا، صرف وہ لوگ کھڑے رہیں جو کوفہ کے ہیں، باقی سب لوگ بیٹھ جائیں۔ اہل کوفہ کے علاوہ سب لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا، قبیلہ مراد کے علاوہ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ چنانچہ قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے، باقی تمام افراد بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا، تم میں سے جو لوگ قرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ کھڑے رہنے والوں میں صرف ایک شخص رہ گیا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، کیا تو قرنی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو اویس قرنی بن عامر قرنی سے واقف ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میں انہیں جانتا ہوں، لیکن ان سے آپ کو کیا واسطہ؟ بخدا ہمارے قبیلے میں ان سے زیادہ احمق اور دیوانہ، وحشی اور ذلیل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا، میں نے ان کے متعلق اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، میں نے وہ کہا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخلوا فی شفاعت مثل ربیعت و مزر۔ یہ جز ابن السماک کی حدیث ہے جس کو ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی شفاعت سے ربیعہ و مزر قبیلوں کے برابر لوگ جنت میں جائیں گے۔ حرم ابن حبان کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ بات سنی تو کوفہ کی طرف چلا۔ میرا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ اویس القرنی رحمت اللہ علیہ کو تلاش کروں گا اور ان سے کچھ پوچھوں گا۔ بہرحال میں ان کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ دوپہر کے وقت نہر فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے اور اپنے کپڑے دھو رہے تھے۔ میں نے ان اوصاف کی مدد سے انہیں پہچان لیا جو لوگوں سے سن رکھے تھے۔ وہ ایک لحیم شحیم شخص تھے۔ ان کا رنگ شدید گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی، کچھ عجیب مسترب و پریشان نظر آ رہے تھے، انتہائی کریہل منظر تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، اے اویس، اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہاری مغفرت کرے، تمہارا کیا حال ہے؟ میری پرسش احوال سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ بھی روئے اور میں بھی رو دیا۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابن حبان، اللہ تجھے زندہ رکھے، تو کیسا ہے اور یہاں کیا لینے آیا ہے اور تجھے میرا پتہ کس نے بتلایا ہے؟ میں نے کہا، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے کہا، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ان کان وعد ربنا لمفعولا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک ہے، بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا جبکہ اس سے پہلے نہ میں نے انہیں دیکھا تھا نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا کہ میں نے آج سے پہلے آپ کو دیکھا تک نہیں میں نے آپ کو نہیں دیکھا تک نہیں تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے، جب میرے نفس نے تیرے نفس سے گفتگو کی تو میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا۔ جس طرح جسموں کے لیے نفوس ہیں اسی طرح ارواح کے لیے بھی نفوس ہیں۔ مومنین ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور آپس میں محبت رکھتے ہیں اگرچہ وہ کبھی ملے نہ ہوں، نیز ایک دوسرے سے شناسائی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اگرچہ ایک کا گھر دوسرے سے دور ہو اور ان کے درمیان کئی منزلوں کا بعد ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی اور نہ مجھے ان کی خدمت پہ رہنے کا اتفاق ہوا ہے، البتہ میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب رہی ہے اور انہی لوگوں سے میں نے آپ کے ارشادات سنے ہیں جس طرح تم نے سنے ہیں۔ میں اپنے آپ پر حدیث بیانی کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا اور نہ یہ چاہتا کہ لوگ مجھے محدث، مفتی یا قاضی کہیں۔ اے حرم ابن حبان، میرا دل لوگوں سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ میں نے عرض کیا، کوئی آیت پڑھیے، آپ کی زبان مبارک سے وہی سنوں، میرے لیے دعا فرمائیے اور مجھ کو ایسی نصیحت فرمائیے جسے میں یاد رکھوں اور آئندہ کی زندگی میں اس پر عمل کروں۔ مجھے آپ سے اللہ کے لیے شدید محبت ہو گئی ہے۔ راوی کہتے ہیں، میری یہ بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور مجھے نہر فرات کے کنارے پر لے گئے اور فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں اللہ سمیع و علیم کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ پھر روئے اور کہنے لگے، الحق قول ربی واصدق الحدیث حدیثه واصدق الكلام كلامه، میرے رب کا قول سچا ہے، سب سے سچی اس کی بات ہے اور سب سے سچا کلام اس کا کلام ہے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ پارہ نمبر 25، رکو نمبر 15، آیت نمبر 38 اور 39۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں، بلکہ ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت ہی سے بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ آیت انہوں نے انہ ہو العزیز الرحیم تک پڑھی، اس کے بعد ایک زبردست آہ بھری، میں یہ سمجھا کہ شاید بے ہوش ہو گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے، اے ابن حبان، تیرے والد ابن حبان انتقال کر گئے ہیں، تو بھی ان قریب مرنے والا ہے، مرنے کے بعد تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا یا جنت ہوگا، تیرے باپ آدم بھی مر گئے، تیری ماں حوا کا انتقال بھی ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انتقال کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی وفات ہوئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ بھی موت کی آغوش میں پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رخصت ہوئے، میرے دوست اور مخلص ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ پھر ہائے عمر، ہائے عمر کہہ کر رونے چلانے لگے۔ میں نے عرض کیا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حیات ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے اللہ نے ان کی وفات کی خبر دی ہے اور میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ اب عمر زندہ نہیں ہے، اور وہی کیا میں اور تم بھی گویا مردوں ہی میں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے درود شریف پڑھا، پھر آہستہ آہستہ کچھ دعائیں کی، اس کے بعد کہنے لگے، اے حرم ابن حبان، تجھے میری نصیحت یہی ہے کہ اللہ کی کتاب اور نیکوکار مومنوں کے طریقے پر کاربند رہنا، مجھے تیری اور اپنے مرنے کی خبر مل چکی ہے، موت کو ہر وقت یاد رکھنا، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا، جب تو اپنی قوم میں واپس پہنچے تو انہیں موت سے خوف دلانا، تمام امت کا خیرخواہ بن کر زندہ رہنا، خبردار جماعت سے جدا نہ ہونا، اگر اس سے ایک بالشت بھی دور ہو گئے تو دین سے دور ہو جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ پتہ اس وقت چلے گا جب قیامت کے روز تمہارا سفر دوزخ کے دروازے پر پہنچ کر ختم ہوگا۔ اپنے لیے بھی دعا کر اور میرے لیے بھی دعا مانگ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ، یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اسے مجھ سے تیری خاطر محبت ہے اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی ہے، اسے جنت میں مجھ سے ملانا اور دارالسلام میں میرے پاس بھیجنا۔ جب تک یہ دنیا میں رہے اس کے جان و مال کی حفاظت کرنا، اسے دنیا کی تھوڑی سی چیز پر راضی رکھنا، تو نے جس قدر اسے دنیا عطا کی ہے اسے اس کے لیے آسان بنا دینا، اسے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا کرنا اور اسے میری طرف سے جزائے خیر دینا۔ پھر فرمایا، اے حرم ابن حبان، اب جاؤ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تم پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ملاقات نہ ہوگی، تم مجھے تلاش کرو گے میں نہیں ملوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، میں تنہائی پسند ہوں، میں جب تک ان لوگوں کے ساتھ ہوں غم و فکر میں مبتلا رہوں گا، اگرچہ میں تمہیں دیکھ نہ سکوں گا لیکن تم میرے دل میں رہو گے، مجھے یاد رکھنا اور میرے لیے دعا کرتے رہنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تمہارے لیے دعائیں کروں گا، انشاءاللہ اب تم یہاں سے جاؤ، میں بھی چلتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کا ساتھ دینا چاہا تو انہوں نے روک دیا، کچھ دیر روئے، میں بھی رویا، پھر وہ آگے چل دیے، میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کسی گلی میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد بارہا میں نے لوگوں سے ان کے متعلق دریافت کیا لیکن کوئی شخص بھی کچھ نہ بتلا سکا۔ یہ تھا ان لوگوں کی سیرت کا ایک نمونہ جو آخرت کے راہ رو اور زندگی دنیا کی زندگی سے منحرف ہیں۔ دنیا کے بارے میں اب تک جو کچھ بیان کیا گیا اور انبیاء و اولیاء کے سیرت و کردار کی تفصیل کے ضمن میں جو کچھ گزرا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ہے دنیا ہے، سوائے ان چیزوں کے جو خاص اللہ کے لیے ہوں، اور دنیا کی ضد آخرت ہے، اور آخرت ہر اس عمل اور ہر اس چیز کا نام ہے جس سے اللہ کی مرضی کا قصد ہو۔ چنانچہ دنیا کی وہ مقدار جو اللہ کی اطاعت پر قوت حاصل کرنے کے لیے حاصل کی جائے وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بات ہم ایک فقہی مثال کے ذریعے بیان کیے دیتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی یہ قسم کھا لے کہ وہ حج کے سفر میں سوائے حج کے کسی اور کام میں مشغول نہ ہوگا، پھر وہ اپنے سامان کی حفاظت اور سواری کے گھاس دانے یا ضرورت سفر کے بندوبست میں مشغول سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ اعمال حج ہی سے متعلق ہیں۔ اسی طرح بدن نفس کی سواری ہے جس کے ذریعے انسان اپنی عمر کی مسافت طے کرنے میں مشغول ہے۔ بدن کی نگرانی اور اس کے کھانے پینے کا نظم کرنا اس سفر کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بغیر شاید ہی یہ سفر بخیر و خوبی تمام ہو، لیکن بدن کی بس اس قدر نگرانی کافی ہے جس سے چلنے کی قدرت باقی رہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی لذتوں اور آسائشوں کا خیال رکھے اور عیش کے اسباب پیدا کرے، اس طرح وہ آخرت سے منحرف سمجھا جائے گا۔ ڈر ہے کہ ایسے آدمی کا دل سخت نہ ہو جائے۔ تنافس کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام کے باب بنی شیبہ پر 7 دن تک بھوکا پیاسا پڑا رہا، 8ویں رات کو میں نے نیم بیداری کی حالت میں ایک آواز سنی، کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ جو شخص دنیا میں سے اپنی ضرورت سے زیادہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کا دل سیاہ کر دے گا، اس کی بصیرت سلب کر لے گا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، اس پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ یہ تمہاری دوست ہے یا دشمن۔ دنیا کی حقیقت اور ان اشغال کا بیان جن میں ڈوب کر انسان اپنے نفس کو، خالق کائنات کو اور موت کو بھول جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ دنیا ان موجود اشیاء کا نام ہے جن سے انسان حز اٹھاتا ہے اور جن کی اصلاح میں مشغول ہے۔ یہ تین امور ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام دنیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تینوں کے مجموعے کو دنیا کہتے ہیں۔ جو چیزیں موجود ہیں اور جن سے دنیا عبارت ہے، زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 7، ہم نے زمین پر کئی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ زمین تو انسان کے لیے بستر، مسکن اور مستقر ہے، اور زمین کے اوپر جو کچھ چیزیں ہیں اس کا لباس، کھانا پینا اور جمع ہے۔ زمین پر جتنی چیزیں ہیں انہیں تین قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، معدنیات، نباتات، حیوانات۔ نباتات سے آدمی غذا اور دوا حاصل کرتا ہے، معدنیات سے آلات اور برتن بناتا ہے جیسے تانبے اور لوہے سے بنائے جاتے ہیں، یا انہیں نقد رکھتا ہے جیسے سونے چاندی کے سکے ڈھالے جاتے ہیں یا زیور بنائے جاتے ہیں۔ حیوانات کی دو قسمیں ہیں، انسان اور بہائم۔ بہائم گوشت، سواری اور زینت کے لیے مطلوب ہیں۔ انسان سے کبھی خدمت مقصود ہوتی ہے جیسے غلاموں سے لی جاتی ہے، کبھی صحبت مقصود ہوتی ہے جیسے بیویوں اور لونڈیوں سے کی جاتی ہے، اور کبھی دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی جاہ و طلب اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جنہیں دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک آیت میں جمع فرما دیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 14۔ خوشنما معلوم ہوتی ہے لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلا عورتیں ہوئیں، بیٹے، لگے ہوئے ڈھیر سونے اور چاندی کے، نمبر لگے ہوئے گھوڑے ہوئے یا دوسرے مویشی ہوئے، اور زراعت ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں نساء اور بنین سے مراد انسان ہے، ذہب و فضہ سے مراد معاون، جواہر وغیرہ ہیں، الخیل المسومت والانعام سے مراد بہائم اور حیوانات ہیں، اور الحرث سے مراد نبات ہیں۔ بندے کے ساتھ دنیا کی چیزوں کا تعلق۔ بندے کے ساتھ دنیا کی چیزوں کے دو علاقے ہیں، ایک علاقہ دل کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی ان سے محبت کرتا ہے، ان سے حظ اٹھاتا ہے، اپنے فکر کو ان کے حصول میں مشغول رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل اسیر بن جاتا ہے۔ پھر اس علاقے میں قلب کی وہ تمام صفات داخل ہو جاتی ہیں جن کا دنیا سے تعلق ہے، جیسے کبر، بخل، حسد، ریا، جاہ پسندی، بدزنی، مداہنت، تعریف پسندی، شیخی اور برتری کا احساس۔ اس علاقے کو باطنی دنیا کہتے ہیں، اور ظاہری دنیا ان چیزوں کا نام ہے جن کا ابھی ذکر ہوا۔ ان اشیاء کا بندے کے ساتھ دوسرا علاقہ جسمانی ہوتا ہے، یعنی جسم کو ان چیزوں کی اصلاح میں مشغول کرنا تاکہ وہ اپنی اور غیر کی حز اٹھانے کے قابل ہو سکیں۔ ان میں وہ تمام صنعتیں اور پیشے آ جاتے ہیں جن میں لوگ مشغول ہیں۔ لوگ انہی دو علاقوں، قلب کے علاقہ محبت اور بدن کے علاقہ شغل کی وجہ سے اپنے نفسوں کو اور اپنے مقاصد زندگی کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو، اپنے رب کو پہچان لیں اور دنیا کی تخلیق کی حکمت اور راز سے واقف ہو جائیں، تو اس بات کو سمجھنے لگیں کہ یہ اعیان جنہیں ہم نے دنیا کہا ہے، اس جانور کے چارے کے طور پر پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں سوار کر کے راہ آخرت پر گامزن ہے۔ اس جانور سے مراد بدن ہے۔ بدن کھانے، پانی، لباس اور مسکن کے بغیر زندہ نہیں رہتا، جس طرح حج کے سفر میں اونٹ بغیر گھاس، دانے اور پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں آخر انسان اپنے نفس اور اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر بیٹھے، یہ ایسا ہے جیسے کوئی حاجی راستے کو منزلوں پر ٹھہر جائے اور اونٹنی کو خوب کھلائے پلائے، اس کی اچھی طرح نگہداشت کرے، اسے نہلائے دھلائے، طرح طرح کے کپڑے پہنائے، طرح طرح کی گھاس اکٹھی کرے، کبھی اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرنے بیٹھ جائے، اس طرح یقیناً قافلہ آگے بڑھ جائے گا اور یہ اونٹ کا قیدی پیچھے رہ جائے گا۔ وہ اونٹ کی خدمت میں اس قدر مصروف ہے کہ نہ اسے اپنے مقصد سفر کا احساس رہا ہے اور نہ یہ خیال رہا ہے کہ اگر قافلہ آگے بڑھ گیا تو وہ کس طرح اپنا سفر جاری رکھ سکے گا۔ یہ پروحشت جنگل اس کی قبر بن جائے گا، درندے نہ اسے چھوڑیں گے اور نہ اس کی اونٹنی کو۔ عقل مند حاجی کے پیش نظر صرف اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ اونٹنی کی جس قدر خدمت کرے گا وہ بھی اسی مقصد کا ایک حصہ اور اس کی تکمیل کا ذریعہ ہوگی۔ وہ اپنے سواری کے جانور کی خدمت میں صرف اس قدر مشغول ہوگا جس سے اس کی طاقت باقی رہے اور وہ اپنے سوار کو منزل تک پہنچا سکے۔ یہی حال راہ آخرت کے عقل مند مسافر کا ہے، وہ بدن کی صرف اتنی خدمت کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آدمی بلا ضرورت بیت الخلا نہیں جاتا، اسی طرح وہ بھی بلا ضرورت بدن کی خدمت نہیں کرتا۔ اور ہمارے خیال میں پیٹ کے اندر کھانا ڈالنے اور پیٹ سے کھانا باہر نکالنے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ہی بدن کی ضرورتیں ہیں۔ جس طرح کھانا بلا ضرورت باہر نہیں نکالا جاتا، اسی طرح بلا ضرورت داخل نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو جو چیز اللہ سے اور یوم آخرت سے زیادہ بے نیاز کرتی ہے وہ پیٹ ہے، اس لیے کہ غذا زیادہ ضروری ہے۔ لباس اور مسکن کا معاملہ اتنا مشکل نہیں جتنا پیٹ کا ہے۔ آدمی کھلے آسمان کے نیچے ننگا رہ سکتا ہے لیکن بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا۔ اگر لوگ یہ جان لیں کہ ان چیزوں کی حاجت کا سبب کیا ہے تو وہ صرف مقدار ضرورت پر اکتفا کریں۔ جو لوگ دنیاوی اشغال میں مستغرق ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت اور حکمت سے واقف نہیں ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں ان کے حضور کس قدر ہیں۔ وہ اپنی جہالت اور غفلت کے باعث دنیا کے اشغال میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ انہیں اپنے مقاصد بھی یاد نہیں رہے، بس صرف دو کام یاد رہ گئے ہیں جن میں مشغول ہیں۔ اب ہم دنیا کے اشغال کی وضاحت کرتے ہیں اور ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ان اشغال کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں اور پھر کس طرح وہ ان کاموں میں مشغول ہو کر اپنے مقاصد بھول جاتے ہیں۔ انسان کی تین ضرورتیں۔ دنیاوی اشغال وہ تمام صنعتیں اور پیشے ہیں جن میں لوگ ہمتن مصروف ہیں، اور ان اشغال کی کثرت کی وجہ یہ ہے کہ انسان تین چیزوں کا محتاج ہے: غذا، لباس اور مکان۔ غذا زندہ رہنے کے لیے، لباس گرمی اور سردی دور کرنے کے لیے، اور مکان گرمی اور سردی دور کرنے اور بارش سے بچنے کے لیے، اور اس لیے بھی تاکہ بیوی بچے اور مال و متاع محفوظ رہیں۔ اللہ عز و جل نے ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں بنائی جس میں انسان کی صنعت کو کچھ دخل نہ ہو، البتہ بہائم کے لیے یہ بات ہے۔ مثلا بہائم گھاس پھوس کھاتے ہیں، یہ غذا انہیں پکانی نہیں پڑتی، پھر گرمی اور سردی ان کے جسموں پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے نہ انہیں لباس کی ضرورت ہے اور نہ مکان کی۔ لباس ان کی کھال اور بال ہیں اور مکان ان کے جنگل اور صحرا ہیں۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار سکتے ہیں، انسان ایسا نہیں ہے۔ اسے اپنی ضروریات زندگی کے لیے پانچ بنیادی صنعتوں اور پیشوں کی ضرورت پڑتی ہے: زراعت، چرانا، اقتناس یعنی شکار وغیرہ کے ذریعے غذا حاصل کرنا، بننا اور عمارت بنانا۔ تعمیر مکان کے لیے ہے، بننا اور اس کے متعلقات مثلا کاتنا اور سینا پرونا لباس کے لیے ہیں۔ چرانا بہائم کی سواری اور ان کا گوشت کھانے کے لیے ہے، زراعت کھانے کے لیے ہے، اور اقتناس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شکار، معدن اور گھاس، لکڑی وغیرہ پیدا فرمائی ہے وہ حاصل کرنا۔ پیشوں کی تقسیم: کاشتکار غلہ پیدا کرتا ہے، چرواہا جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، ان سے بچے حاصل کرتا ہے، مقتنس ایسی چیزیں حاصل کرتا ہے جو آدمی کی صنعت کے بغیر از خود وجود میں آتی ہیں۔ اس میں بہت سے فنون اور صنعتیں داخل ہیں، پھر ان میں سے ہر فن کے لیے آلات کی ضرورت ہے، یا آلات یا تو نباتات، لکڑی وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں، یا معاون، لوہے وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں، یا حیوانات کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تین صنعتوں کی ضرورت اور ہوئی: بڑھئی گری، آہنگری اور چرم دوزی۔ یہ تینوں پیشے اور فن آلات سازی سے متعلق ہیں. بڑھئی سے ہماری مراد ہر وہ کاریگر ہے جو معدنیات کا کام کرے، خواہ وہ معدن لوہا ہو یا تانبا یا سونا وغیرہ. چرم دوست سے بھی ہر وہ کاریگر مراد ہے جو حیوانات کے چمڑے اور اس کے دیگر اجزاء کا کام کرے. یہ اصل فنون اور پیشے ہیں. انسان کی تخلیق اور اجتماعیت. پھر انسان کی تخلیق کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ وہ اپنی جنس کے دوسرے افراد کے ساتھ اجتماعیت پر مجبور ہے. اس کے دو سبب ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ جنس انسان کی بقا کے لیے نسل بڑھانے کا محتاج ہے، اور یہ ضرورت مرد عورت کے ملاپ اور ازدواجی زندگی کے بغیر پوری نہیں ہوتی. دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی تنہا سب کام کرنے پر قادر نہیں ہے. کھانے پینے، لباس اور اولاد کی تربیت وغیرہ امور کے سلسلے میں وہ دوسروں کے تعاون کی ضرورت محسوس کرتا ہے. مرد و عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوں گے، اور ایک شخص تنہا بچوں کی حفاظت و تربیت سے لے کر ان کے غذا و لباس کی فراہمی تک تمام ذمہ داریوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. پھر گھر میں بیوی بچوں کی اجتماعیت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت سے افراد ہوں، تاکہ ہر شخص ایک مخصوص صنعت اختیار کرے. ایک شخص کاشتکاری کے تمام کام تنے تنہا انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ کاشتکاری کے لیے آلات کی ضرورت ہے، اور آلات کی تیاری آہنگر اور بڑھئی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور غلے سے غذا کی تیاری کے لیے آٹا پیسنے والے اور روٹی پکانے والے کی ضرورت ہے. اسی طرح کوئی شخص تنہا لباس بھی تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اولاً اسے روئی کی کاشت کرنی ہوگی، پھر بنائی اور سلائی کے آلات تیار کرنے ہوں گے. آلات بے شمار ہیں، تنہا ایک آدمی یہ تمام آلات تیار نہیں کر سکتا. اس طرح انسان کا تنہا زندگی زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ اجتماع انتہائی ضروری ہے. پھر اگر یہ اجتماع کسی صحرا میں ہو اور لوگ ننگی زمین کے اوپر اور کھلے آسمان کے نیچے بودوباش اختیار کر لیں، تو گرمی، سردی اور بارش سے تکلیف اٹھائیں گے، چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں پریشان رہیں گے. اس لیے ضروری ہوا کے مکانات بنائے جائیں، اور ہر خاندان کا اپنا الگ مکان ہو، جس میں وہ اپنے مال و متاع کے ساتھ محفوظ زندگی گزار سکے، گرمی، سردی اور بارش سے بچ سکے، اور اپنے وسائل معاش کی حفاظت کر سکے. پھر کیونکہ چور، ڈاکو وغیرہ پختہ مکانوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور ان کے مکینوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں، اس لیے ضرورت ہوئی کہ اونچی چار دیواری تعمیر کی جائے جو خام مکانوں کو محیط ہو. اس ضرورت کے لیے شہروں اور بستیوں کی بنیاد پڑی. پھر جب لوگ گھروں اور شہروں میں اکٹھے ہوئے، ان میں باہم معاملات کی ابتدا ہوئی، تو ان میں جھگڑے بھی پیدا ہوئے، اختلافات نے بھی جنم لیا، کیونکہ شوہر کو بیوی پر بالاتری اور ولایت حاصل ہوتی ہے، باپ کو اپنی اولاد پر، کیونکہ اولاد ضعیف ہے، اسے زندگی گزارنے کے لیے ماں باپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر عاقل پر ریاست اور ولایت سے خصومت پیدا ہوتی ہے، برخلاف جانوروں پر ولایت کے، کہ اسے جھگڑے پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ ان میں مخاصمت کی قوت ہی نہیں ہوتی، اگرچہ ان پر ظلم ہی کیوں نہ ڈھایا جائے. جبکہ عورت اپنے ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف سینہ سپر ہو جاتی ہے اور شوہر سے جھگڑا کر بیٹھتی ہے، اولاد والدین سے جھگڑ لیتے ہیں. یہ تو گھر کا حال ہوا، اہل شہر بھی باہم معاملات کرتے ہیں، اور ان معاملات کے نتیجے میں اختلاف و نزا کا بھی سامنا کرتے ہیں. اگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ لڑ جھگڑ کر ہلاک ہو جائیں. یہی صورتحال چرواہوں اور کاشتکاروں کی ہے. اگر وہ مشترک چراگاہوں، کھیتوں، نہروں اور کنوؤں سے استفادہ کریں اور ان کے مقاصد پورے نہ ہوں، تو ان میں اختلاف کا رونما ہونا یقینی ہے. پھر بعض لوگ زوف، بیماری، بڑھاپے یا دوسرے اسباب کی وجہ سے زراعت یا صنعت سے عاجز ہوتے ہیں۔ اب اگر ایسے لوگوں کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے تو وہ ضائع ہو جائیں۔ اگر اس کی خبرگیری کی ذمہ داری سب پر ڈال دی جائے تب بھی بات نہ بنے، اور اگر بلا کسی وجہ کے کسی خاص شخص پر ڈال دی جائے تو وہ کیوں یہ ذمہ داری اٹھائے۔ ان وجوہات و عوارض کی وجہ سے دوسری بہت سی صنعتیں پیدا ہوئیں، ان میں سے ایک فن پیمائش ہے، اس سے زمین کی مقدار معلوم ہوتی ہے۔ یہ فن اس لیے ضروری ہوا تاکہ نزع کے وقت صحیح طور پر ہو سکے اور ہر شخص کو اس کا حق مل سکے۔ ایک فن سپاہ گری ہے، اس فن کے جاننے والے یعنی سپاہی تلوار کی مدد سے شہر کی حفاظت کرتے ہیں، اہل شہر کو چوروں اور دشمنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک فن حکومت ہے، اس کی مدد سے شہریوں کے باہمی جھگڑے طے کیے جاتے ہیں۔ ایک فن فقہ ہے، یعنی ان شرعی احکام و قوانین سے واقف ہونا جن سے مخلوق کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کیا جا سکے اور لوگوں کو حدود اللہ سے واقف کرایا جا سکے تاکہ وہ معاملات میں حدود اللہ سے تجاوز نہ کر پائیں اور جھگڑوں میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ فنون شہری سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان فنون میں صرف وہی مخصوص لوگ مشغول ہو سکتے ہیں جو علم، تمیز اور ہدایت وغیرہ صفات رکھتے ہوں۔ ظاہر ہے اگر یہ لوگ ان فنون میں مشغول ہوں تو وہ دوسرے کام نہیں کر سکتے، انہیں معاش کی ضرورت ہے اور اہل شہر کو ان کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر بالفرض تمام اہل شہر جنگ میں مشغول ہو جائیں تو تمام صنعتیں معطل ہو کر رہ جائیں۔ اس طرح اگر تمام سپاہی طلب رزق کے لیے صنعتوں اور پیشوں میں لگ جائیں تو شہر غیر محفوظ ہو جائے اور اہل شہر کی زندگی ہر وقت خطرات سے گھری رہے۔ اس طرح یہ ضرورت پیش آئی کہ ایسے لوگوں کو معاش اور رزق پر وہ اموال خرچ کیے جائیں جن کا کوئی مالک نہ ہو، یا دشمنوں میں لوٹا ہوا مال ان کے مصارف کے لیے خاص کیا جائے۔ ان اگر یہ اہل دیانت اور اصحاب شہر کو اپنے مال سے ان کی مدد کرنی پڑے گی تاکہ وہ شہر کی حفاظت کی صورت میں ان کی مدد کر سکے۔ اس طرح خراج کی ضرورت پیش آئی۔ خراج کے پہلو سے بہت سی ضرورتیں جنم لیتی ہیں، مثلا ایک ضرورت تو یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو کاشتکاروں اور مالداروں پر انصاف کے ساتھ خراج کی رقم مقرر کر سکے۔ اسی کے ساتھ ایک ایسے شخص کی بھی ضرورت ہے جو خراج کی رقم وصول کر سکے۔ ایک خزانچی کی بھی ضرورت ہے جس کے پاس خراج میں آیا ہوا مال محفوظ رہے۔ ایک تقسیم کنندہ کا ہونا بھی ناگزیر ہے۔ یہ ایسے امور ہیں کہ اگر بہت سے لوگ بیک وقت ان میں مشغول ہو جائیں تو کوئی نظم باقی نہ رہے۔ اس لحاظ سے ایک آدمی متعین کرے اور ہر شخص کو اس کے لائق کام سپرد کرے۔ نیز خراج وصول کرنے، خراج تقسیم کرنے، سپاہیوں کو جنگ میں استعمال کرنے، انہیں اسلحہ دینے، جنگ کی سمتیں متعین کرنے، فوج کا سالار مقرر کرنے میں انصاف سے کام لے۔ سلطنت کے لیے سینکڑوں افراد متعین ہوتے ہیں، مثلا بادشاہ کے محافظ، اس کے دفتر میں کام کرنے والے محرر، خزانچی، حساب دان، وصول کنندگان اور دوسرے کارکن، یہ سب بھی معاش کے محتاج ہیں اور اپنی متعلقہ ذمہ داریوں کی موجودگی میں دوسرے پیشے اختیار نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے۔ یہ مال ٹیکسوں وغیرہ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعتوں میں تین قسم کے ہیں: اول کاشتکار، چرواہے اور پیشہور، دوم اہل سیف، سوم وہ لوگ جو پہلی قسم کے لوگوں سے لے کر دوسری قسم کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ دنیا کی ضرورتیں لامحدود ہیں۔ غور کرو، غذا، لباس اور مکان کی ضرورت نے کتنی ضرورتیں پیدا کی ہیں۔ دنیا کے باقی امور کا بھی یہی حال ہے کہ ایک دروازہ کھلتا ہے تو اس کی وجہ سے متعدد دوسرے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ کسی حد پر جا کر منتہی نہیں ہوتا، گویا دنیا ایک دوزخ ہے جس کی گہرائی کی کوئی حد نہیں۔ جب آدمی دنیا کے گڑھے میں گرتا ہے تو اس سے نکل نہیں پاتا کہ دوسرے میں گر جاتا ہے اور دوسرے سے تیسرے میں جا گرتا ہے۔ یہ تمام صنعتیں اور پیشے اموال اور آلات کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ مال ان چیزوں کا نام ہے جو زمین پر موجود ہیں اور لوگ ان سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ ان میں اعلیٰ غذائیں ہیں، پھر مکانات ہیں جن میں انسان تھک ہار کر آرام کرتا ہے، پھر وہ جگہیں ہیں جہاں رزق کمایا جاتا ہے، جیسے دکانیں، بازار، کھیت وغیرہ، پھر لباس ہے، پھر گھر کا ساز و سامان ہے، پھر آلات ہیں اور آلات کے آلات ہیں۔ بعض اوقات آلات حیوان ہوتے ہیں، جیسے کتا شکار کا آلہ ہے، گائے کاشتکاری کا آلہ ہے، گھوڑا جنگ و سفر میں سواری کا آلہ ہے۔ یہیں سے خرید و فروخت کی ضرورت جنم لیتی ہے۔ فرض کیجئے ایک کسان کسی ایسے گاؤں میں رہتا ہے جہاں کاشتکاری کے آلات نہیں ہیں، لوہار اور بڑھئی دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں کاشتکاری ممکن نہیں۔ قدرتی طور پر کاشتکار آلات کے لیے ان دونوں کا محتاج ہے اور یہ دونوں غلہ کے لیے کاشتکار کے محتاج ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کاشتکار کچھ غلہ لوہار اور بڑھئی کو دے دے اور یہ دونوں غلے کے عوض آلات کاشتکار کو دے دیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی احتمال ہے کہ جب کاشتکار کو مثلاً آلات کی ضرورت نہ ہو، لوہار اور بڑھئی غلے کے محتاج ہوں، اور جب وہ غلے کی ضرورت نہ رکھتے ہوں، کاشتکار کو آلات کی ضرورت ہو۔ اس طرح کسی کی ضرورت بھی وقت پر پوری نہیں ہو سکتی۔ اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے ایسی دکانیں بنائی گئیں جن میں ہر قسم کے آلات ہر وقت فروخت ہوا کریں، اور منڈیاں بنائی گئیں جہاں کسان اپنا غلہ لا کر جمع کر دیں اور منڈیوں کے تاجران ان کا غلہ خرید لیں۔ اب کسانوں کو اگر آلات کی ضرورت ہے تو انہیں یہ فکر ہے کہ غلہ فروخت ہوگا تو آلات خرید سکیں گے۔ اس طرح دوسرے پیشے والوں کو یہ غم نہیں ہے کہ ہم کاشتکار کے پاس آلات لے کر جائیں اور غلے کے بدلے میں فروخت کرنا چاہیں اور وہ خریدنے سے انکار کر دیں تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ ہر چیز کی دکانیں ہر وقت کھلی ہیں اور ضرورت کے وقت ہر شخص خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ البتہ تاجر کاشتکاروں سے سستے داموں غلہ خرید کر جمع کر لیتے ہیں اور ضرورت مندوں کو نفع سے فروخت کرتے ہیں۔ اس نفع کے لیے بازار قائم ہوئے، دکانیں کھلیں۔ صرف غلے ہی کا نہیں بلکہ تمام اجناس کا یہی حال ہے۔ سفر کی ضرورت اور ابتدا، پھر گاؤں اور شہر کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تمام چیزیں ایک ہی شہر میں مل جائیں۔ گاؤں میں غلہ ہے، آلات نہیں، شہر میں آلات ہیں، غلہ نہیں۔ بعض لوگوں نے یہی پیشہ اختیار کر لیا کہ وہ شہر والوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں اور گاؤں والوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں فراہم کرنے لگے۔ ان کا مقصد صرف حصول زر ہوتا ہے، دوسروں کی غرض کے لیے رات دن سفر کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہیں۔ جو کچھ مال ملتا ہے وہ ایک روز چھن جاتا ہے، کبھی کوئی راہزن لوٹ لیتا ہے اور کبھی کوئی ظالم حاکم چھین لیتا ہے، لیکن اللہ نے ان کی اس غفلت اور جہالت ہی میں دنیا کا نظام اور بندوں کی مصلحت پوشیدہ رکھ دی۔ وہ مال ضائع ہو جانے کے خوف اور اس کے انجام سے بے پرواہ ہو کر بڑی محنت اور جانفشانی سے مال ادھر سے ادھر لے جانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کا نظام بندوں کی غفلت، جہالت اور حماقت سے قائم ہے۔ اگر تمام اہل دنیا کو عقل رسا اور دیدہ بینا مل جائے اور وہ مال کی بے بضاعتی کا ادراک کر بیٹھیں تو کسی بھی شخص کو حصول و جمع کی خواہش نہ رہے اور ہر شخص دنیا سے متنفر ہو جائے، اور جب دنیا کی خواہش باقی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیسے چل پائے گا؟ سب لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ بار برداری کے جانوروں کی ضرورت، پھر یہ مال و متا جو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جاتا ہے، انسان اسے اٹھا کر لے جانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ بار برداری کے جانوروں کی ضرورت ناگزیر ہے۔ بعض اوقات صاحب مال کے پاس جانور نہیں ہوتا، ضرورت پڑنے پر اسے دوسرے سے معاملہ کرنا پڑتا ہے اور جانور کرایہ پر لینا پڑتا ہے۔ یہ معاملہ اجارہ کہلاتا ہے۔ اجارہ بھی معیشت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پھر خرید و فروخت کے ان معاملات کی وجہ سے نقدی کی ضرورت بھی پیش آئی، کیونکہ جو شخص کپڑے کے عوض غلہ خریدنا چاہتا ہے اسے کیسے معلوم ہوگا کہ کتنے کپڑے کے عوض کس قدر کپڑا آئے گا؟ مختلف اجناس میں معاملات رائج ہیں، جیسے غلے کے بدلے میں کپڑا اور کپڑے کے بدلے میں غلہ فروخت ہوتا ہے، ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے جس سے مقدار معلوم ہو سکے۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ بائے اور مشتری کے درمیان ایک عادلانہ مقدار متعین ہو جو ایک چیز کو دوسری کے برابر کر دے، اور یہ عدل ایسی چیزوں میں ہو جو مالیت رکھتے ہوں اور ان میں دیر تک رہنے کی صلاحیت ہو، کیونکہ اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ اب ایسے اعیان میں معدنیات کو زیادہ دیر تک باقی رہنے والا پایا، اس لیے سونے، چاندی اور تانبے کو برابری کے لیے مقرر کر لیا، پھر ان معدنیات سے سکے ڈھالنے اور ان پر ٹھپا لگانے کی ضرورت پیش آئی تو ٹکسال اور صراف مقرر ہوئے۔ اس طرح ایک کام سے دوسرا کام اور ایک شغل سے دوسرا شغل پیدا ہوا، اور یہ سلسلہ آج بھی اسی طرح دراز ہے۔ چوری اور گداگری، یہ مخلوق کے اشغال اور ان کے معاش کے ذرائع ہیں۔ کوئی بھی پیشہ یا فن کیوں نہ ہو، ابتدا میں اسے سیکھنا ہی پڑتا ہے۔ بعض لوگ بچپن میں غفلت کر جاتے ہیں اور کوئی ہنر نہیں سیکھ پاتے، بڑے ہو کر جب ان پر رزق کمانے کی ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ اپنے بچپن کی غفلت کی وجہ سے عاجز نظر آتے ہیں، لیکن پیٹ کی آگ بجھانا ضروری ہے۔ مجبوراً ایسا آدمی دو میں سے ایک راستہ اختیار کرتا ہے، چوری کا یا گداگری کا۔ اب تو یہ دونوں پیشے بن گئے ہیں، ان کا حاصل یہی ہے کہ دوسروں کی کمائی پر ہاتھ صاف کریں اور اپنے پیٹ کی دوزخ بھریں۔ اگرچہ لوگ اپنی ہر امکانی کوشش مال کی حفاظت کے لیے صرف کر دیتے ہیں، لیکن چوروں نے بھی حفاظتی انتظامات سے نمٹنے کے ہیلے تلاش کر لیے ہیں، اور گداگر بھی فنی تدابیر پر عمل پیرا نظر آتے ہیں۔ کبھی بہت سے چور گروہ بنا کر ایک دوسرے کے تعاون سے ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کمزور چور دیواروں میں نقب لگا کر یا چھتوں میں شگاف کر کر کمند لگا کر مکانوں میں گھستے ہیں۔ کچھ اٹھائی گیرے اور جیب قطرے بن جاتے ہیں۔ گداگروں نے بھی طرح طرح کے ہیلے نکال لیے ہیں اس خیال سے کہ لوگ صحیح اعضا رکھنے والے اور ہٹے کٹے فقیروں کو کچھ نہیں دیتے، اپنی اور اپنے بچوں کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں اور اعضا کاٹ دیتے ہیں تاکہ لوگ ترس کھائیں اور زیادہ سے زیادہ جیبیں خالی کریں۔ بعض چالاک فطرت لوگ معذوری کا بہانہ کر لیتے ہیں، دیدہ بینا رکھتے ہوئے بھی اندھے بن جاتے ہیں، جسم پر پٹیاں باندھ لیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں بیچارے خدام یا کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہیں۔ بعض اپنے آپ کو دیوانہ یا فالج زدہ ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ فی الحقیقت وہ اچھے خاصے ہوتے ہیں، ان کی دماغی حالت بھی صحیح ہوتی ہے اور جسمانی بھی۔ بعض لوگ مسخرے بن جاتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کر کے مشاہدین کو ہنساتے ہیں، اور دیکھنے والے ان کی احمقانہ حرکتوں سے خود بھی احمق بن جاتے ہیں اور انہیں اپنا مال دے ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے حیرت میں ڈال دیتے ہیں، مثلاً خوش آوازی سے اشعار سنا کر یا مسجع عبارت پڑھ کر۔ موضوع اشعار کا اثر دلوں میں زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جبکہ ان میں مذہبی تعصب کی جھلک بھی ہو، جیسے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے مناقب پر مشتمل اشعار۔ عشق مجازی اور باطل محبت کے قصوں پر مشتمل اشعار بھی دل کو لبھاتے ہیں، جیسا کہ بہت سے گداگر ڈھول بجا بجا کر اس طرح کے فرضی گیت الاپتے پھرتے ہیں۔ اسی دائرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو تعویذات اور دوا کے نام پر گھاس فروخت کر دیتے ہیں، اور خریدنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں دوا خرید رہا ہوں۔ بچے اور جاہل اس طرح کے لوگوں کے فریب میں زیادہ آتے ہیں۔ قرآن اور فال کے ذریعے پیشن گوئیاں کرنے والے بھی اسی شمار میں ہیں۔ نیز اسی جنس میں وہ لوگ بھی ہیں جو برسر ممبر وعظ کہتے ہیں، اور وعظ و تقریر ان کی دینی یا علمی غرض نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کا مال لینا اور عوام کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بہرحال گداگری کی اتنی قسمیں ہیں کہ انہیں شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ سب معیشت کے لیے فقر دقیق سے مستنبط ہوئی ہیں۔ یہ ہیں مخلوق کے اشغال، کسب اور اعمال معیشت۔ لوگ رات دن انہی اعمال میں لگے رہتے ہیں، ہر شخص پر پیسہ کمانے کی دھن سوار ہے اور مال کو اپنا مقصد زندگی بنائے ہوئے ہے۔ وہ اپنے اس کام میں اتنا منہمک ہے کہ نہ اسے اپنے وجود کا احساس رہا ہے اور نہ اپنے مقصد زندگی کا خیال رہا ہے اور نہ مرنے کے بعد کی زندگی کا خیال رہا ہے۔ تمام لوگ دنیا کے لیے سرگرداں ہیں اور حیران و پریشان پھر رہے ہیں۔ ان کی کمزور عقلوں اور ناپختہ دماغوں پر دنیائے اشغال کی کدورت اتنی زیادہ راسخ ہو گئی ہے کہ ان کے خیالات بھی فساد سے محفوظ نہیں رہے۔ دنیا میں منہمک لوگوں کی قسمیں۔ دنیا میں منہمک لوگوں کے خیالات میں مطابقت نہیں ہے اور نہ سب کا مقصود ایک ہے۔ کسی کا نقطہ نظر کچھ ہے، کسی کا خیال کچھ ہے۔ چنانچہ ایک گروہ ایسا ہے جس میں شامل لوگوں کی آنکھوں پر غفلت اور جہالت کے دبیس پردے پڑ گئے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں یہ صلاحیت ہی باقی نہیں رہی کہ اپنے انجام پر نظر ڈال سکیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں چند روز دنیا میں رہنا ہے، اس لیے محنت کرنی چاہیے تاکہ رزق کما سکیں اور کھا سکیں، اور کھا کر قوت حاصل کر سکیں تاکہ پھر رزق کمانے پر قدرت پا سکیں۔ یعنی وہ کمانے کے لیے کھاتے ہیں اور کھانے کے لیے کماتے ہیں۔ یہ کاشتکاروں، پیشہ وروں اور ان لوگوں کا نقطۂ نظر ہے جنہیں نہ دنیا کی آرائش میسر ہے اور نہ دین میں ان کا کوئی مقام ہے۔ وہ دن میں اس لیے خون پسینہ ایک کرتے ہیں تاکہ رات کو پیٹ بھر کر کھا سکیں، اور رات کو اس لیے کماتے ہیں کہ تاکہ رات کو اس لیے کھاتے ہیں تاکہ دن میں محنت کے قابل ہو سکیں۔ یہ ایک ایسا سفر اور یہ ایک ایسی گردش ہے جو صرف موت پر ختم ہوگی۔ کچھ لوگ اپنی تخلیق کا مقصد سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان محض عمل کرتا رہے اور دنیا میں کسی لذت سے بہرہور نہ ہو، بلکہ سعادت یہ ہے کہ آدمی اپنے بطن اور فرج کی شہوتیں پوری کر لے۔ یہ لوگ بھی اپنے نفسوں کو فراموش کر بیٹھے اور عورتوں کی صحبت اور لذیذ کھانوں میں اس طرح پڑے کہ انہیں کچھ یاد نہ رہا، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے، اور اس پر دعویٰ یہ ہے کہ یہ شہوتیں اصل مقصود ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کے تصور سے غافل ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اصل سعادت مال کی اور خزانوں کی کثرت میں ہے، چنانچہ انہوں نے مال جمع کرنے میں رات کی نیند برباد کی اور دن کا سکون کھویا، طویل ترین اسفار کیے اور راستے کی ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ مال کی خاطر ہر طرح کے کام کیے، خواہ ان میں کتنی ہی مشقت اور رسوائی کیوں نہ ہو، وہ محض کمانے اور جمع کرنے میں لگے رہے۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زائد کھانا بھی روا نہ رکھا۔ ان کا بخل اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ کچھ خرچ کریں اور ان کی جمع شدہ سرمایہ میں کمی واقع ہو۔ گویا مال جمع کرنا ان کے لیے ذریعہ لذت بن گیا، اور وہ زندگی کی آخری سانس تک اسی لذت کوشی میں مشغول رہے۔ موت آئی تو وہ تمام خزانہ یا زیر زمین مدفون رہ گیا، یا ان لوگوں کے ہاتھ لگا جنہوں نے شہوت و لذت کی راہ میں تمام دولت لٹا دی۔ جمع کرنے والے کو سوائے مشقت کے کچھ ہاتھ نہ آیا، وبال الگ رہا، لذت صرف کھانے والے کو حاصل ہوئی۔ حیرت ہے کہ لوگ بخیلوں کے انجام کو دیکھتے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے سوچا سعادت یہ ہے کہ آدمی کی تعریف ہو، ہر شخص اس کے لباس کی عمدگی اور ظاہر کی نظافت و زیبائش کی داد دے۔ ایسے لوگ بھی دن رات پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ کھانے پینے میں تنگی برتتے ہیں اور تمام مال اچھا لباس اور عمدہ سواری حاصل کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ گھر کے دروازوں اور بیرونی دیواروں کو رنگ و روغن سے اس قدر چمکاتے ہیں کہ نگاہیں خیرہ ہو جائیں اور دیکھنے والے کہیں کہ اس گھر کا مالک کتنا مالدار ہے، یہ تعریف ہی ان کی لذت اور نشہ ہے، اسی لذت کے لیے وہ دن رات مال کماتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ محنت سے کمایا ہوا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ حقیقی سعادت یہ ہے کہ جاہ و منصب ملے، سب لوگ احترام کریں اور تواضع و انکساری سے پیش آئیں اور ان کے متی بن کر رہیں۔ لوگوں کی اطاعت حاصل کرنے کے لیے منصب اور جاہ کی ضرورت تھی، چنانچہ اس کوشش میں لگ گئے کہ حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو اور ہمارے فیصلے بھی نافذ ہوں۔ چند افراد پر حکومت اور ان کی اطاعت ہی ایسے لوگوں کا مقصد ہے، اور یہ بات اکثر غافلوں میں موجود ہے کہ لوگوں کی اطاعت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کی اطاعت نے انہیں اللہ کی اطاعت، عبادت اور آخرت کے تصور سے بے پرواہ بنا دیا ہے۔ یہ چند قسمیں ہوئیں، ان کے علاوہ بھی کچھ فرقے ہیں جن کی تعداد 70 سے بھی زائد ہے۔ یہ تمام فرقے خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی راہ حق سے گمراہ کرتے ہیں۔ اس گمراہی کی طرف ان کے میلان کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں اچھا کھانا، اچھا لباس اور اچھا مکان چاہتے ہیں۔ کھانے، لباس اور مکان کی ضرورت سے انکار نہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ان تینوں چیزوں کی کتنی مقدار کافی ہے۔ مقدار سے زیادہ کی ضرورت اور خواہش نے انہیں اتنا آگے بڑھایا کہ دنیا ہی ان کا مقصد زندگی بن کر رہ گئی، اور اس مقصد کے پیچھے وہ اس طرح دوڑے کہ انجام بھی بھول گئے۔ جو لوگ اسباب زندگی، روٹی، کپڑا اور مکان کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کے اصل مقصد سے واقف ہیں، وہ کسی کام میں اتنے منہمک نہیں ہوتے کہ اپنی تخلیق کا مقصد فراموش کر بیٹھیں۔ جو کام بھی وہ کرتے ہیں اس کا مقصد کا علم رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس میں ان کا حصہ کتنا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسب معاش کا مقصد غذا اور لباس کے ذریعے بدن کی حفاظت ہے تاکہ بدن ہلاک نہ ہو، اور جس مقصد عبادت کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے وہ پورا ہو۔ جو لوگ دنیا میں اپنا حصہ کم لیتے ہیں وہ تمام اشغال سے بے نیاز ہو کر آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کی یاد اور موت کا فکر غالب رہتا ہے اور وہ ہر لمحہ آنے والی زندگی کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ اور جو لوگ ضرورت سے تجاوز کر جاتے ہیں، دنیا کے اعمال و اشغال انہیں چین سے نہیں رہنے دیتے۔ ایک شغل کے پہلو سے دوسرا شغل جنم لیتا ہے اور یہ سلسلہ لامتناہی بن جاتا ہے۔ اشغال کی کثرت سے تفکرات بڑھتے ہیں اور دل و دماغ الجھنوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ ایسا شخص جس کا دل ہر وقت دنیا میں مشغول ہو اور جس کے دماغ پر دنیا چھائی رہتی ہو، وہ اللہ کو کیسے یاد کر سکتا ہے؟ یہ دنیا میں انہماک رکھنے والوں کا حال ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں وہ دنیا سے اعراض کرتے ہیں، لیکن شیطان ان سے حسد کرتا ہے اور انہیں اعراض کرنے میں بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ دنیا سے اعراض کرنے والوں کے بھی کئی گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا خیال ہوا کہ دنیا محنت و مشقت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا گھر ہے۔ جو آخرت میں پہنچا سعادت سے ہمکنار ہوا، خواہ اس نے دنیا میں عبادت کی ہو یا عبادت نہ کی ہو۔ اسی بنا پر انہوں نے یہ سمجھا کہ صحیح راستہ یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے آدمی اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالے۔ چنانچہ ہندوؤں کے ایک فرقے کے لوگ آگ میں گر کر اپنے آپ کو موت کی آغوش میں پہنچا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جل کر مرنے سے ہمیں دنیا کی مصائب و آلام سے نجات مل جاتی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ خودکشی سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ پہلے بشری صفات کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ اخروی سعادت غضب اور شہوت کو قطعی طور پر نفس سے جدا کرنے میں ہے۔ اس گروہ کے افراد نے اپنی انسانی اور فطری اوصاف کو نیست و نابود کرنے کے لیے سخت ترین مجاہدے کیے۔ بعض لوگوں نے نفس پر اتنی سختی کی کہ ریاضت کے دوران مر گئے۔ بعض لوگوں کی عقلیں خپت ہو گئیں اور حواس مختل ہو گئے، بعض بیمار پڑ گئے اور ریاضت نہ کر سکے۔ بعض لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ ریاضت کے باوجود بشری صفات کا قلا قما کرنے سے عاجز ہیں، تو یہ سمجھنے لگے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا محال ہے، اور یہ کہ شریعت سراسر دھوکہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ الحاد اور لا مذہبیت کی طرف مائل ہو گئے۔ ایک گروہ کا خیال ہوا کہ یہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں اور اللہ ان سے بے نیاز ہے، نہ کسی گناہگار کی نافرمانی اس کی جلالت شان میں کمی کرتی ہے اور نہ کسی نیکوکار کی عبادت سے اس کی عظمت و تقدس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی شہوتوں کی طرف لوٹ گئے اور اباحیت یعنی ہر چیز جائز ہے کے راستے پر چلنے لگے۔ انہوں نے شریعت اور احکام شریعت کی بساط الٹ کر رکھ دی اور اس گمان فاسد میں مبتلا ہو گئے کہ ہماری اباحیت پسندی صفائے توحید کی دلیل ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت سے مستغنی ہے۔ ایک گروہ نے یہ خیال کیا کہ عبادت سے مجاہدہ مقصود ہے، تاکہ بندہ اس مجاہدہ عبادت کے ذریعے معرفت الہی تک پہنچ سکے۔ معرفت حاصل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد پورا ہو گیا، اب مزید کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح یہ لوگ مجاہدہ اور عبادت چھوڑ بیٹھے اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ اللہ کی معرفت نے ہمیں مکلفات کے قیود سے آزاد کر دیا ہے، ہمیں مکلفات کی قیود سے آزاد کر دیا ہے۔ صرف عوام شرعی احکام پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اس طرح کے گمراہ فرقے بھی بے شمار ہیں اور ان کے باطل عقائد اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں احاطہ تحریر میں لانا بھی بڑا دشوار ہے۔ ان فرقوں میں صرف وہ فرقہ نجات پائے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت پر عمل پیرا ہوگا، یعنی نہ دنیا کو کلی طور پر چھوڑے گا اور نہ شہوات کو بالکل ختم کرے گا، دنیا میں سے اتنا حصہ لے گا جو راہ آخرت کے لیے توشہ بن سکے، اور وہ شہوتیں چھوڑے گا جو شرعی اطاعت کے دائرے سے خارج ہوں۔ صحیح العقیدہ مومن کو نہ ہر شہوت کی اتباع کرنی چاہیے اور نہ ہر شہوت کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے۔ نہ دنیا کی ہر شے چھوڑنی چاہیے اور نہ دنیا کی ہر شے حاصل کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا مقصد سمجھ کر اس مقصد کی حفاظت کرنی چاہیے، چنانچہ وہ اتنی غذا لے جس سے عبادت پر قوت میسر آ سکے، اور اتنا مکان حاصل کرے جو اسے چوروں اور سرد و گرم موسم کی سختیوں سے محفوظ رکھ سکے، اور اتنا کپڑا لے جو بدن ڈھانپ سکے اور بدلتے ہوئے موسموں کا ساتھ دے سکے، تاکہ جب دل بدن کے شغل سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکے اور تمام عمر ذکر و فکر میں مشغول رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنی اپنی شہوات کا نگراں بھی رہے تاکہ وہ ورا و تقوی کی حدود سے تجاوز نہ کر سکیں۔ یہ تمام امور فرقہ ناجیہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اقتداء سے علم میں آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت کے 72 فرقوں میں سے ایک کو نجات یافتہ قرار دیا تو صحابہ نے دریافت کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ عرض کیا گیا، اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ جو میرے اور میرے اصحاب کے راستے پر ہیں۔ یہ لوگ راہ اعتدال پر گامزن تھے اور اس واضح اور روشن راستے پر چلنے والے تھے جس کی تفصیل ہم سابقہ سطور میں کر چکے ہیں۔ وہ لوگ دنیا کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے حاصل کرتے تھے، نہ وہ راہبانہ زندگی اختیار کرتے تھے اور نہ ہندو انتہا پسندوں کے طریقوں پر دنیاوی علائق سے لا تعلق ہو جاتے تھے۔ ان کے معاملات میں نہ افراد تھا اور نہ تفرید تھی، بلکہ افراد و تفرید کے درمیان کی راہ ان کی راہ تھی۔ اعتدال ہی اللہ کو محبوب ہے۔